السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 13 سماعت فرمائیں. اگر یہ من گھڑت قصے ہیں تو پھر فرعونوں کی قبروں کو کھودنے والوں کا یہ مصائب میں گرفتار ہونا کیسا ہے؟ ہم جادو کے باب میں ذکر کر چکے ہیں کہ ایک جادو ایسا ہوتا ہے جس کے اثرات چند دنوں تک قائم رہتے ہیں. کسی جادو کا اثر ایک ہفتہ تک, کسی کا کئی ماہ تک, اور کسی کا اثر سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں تک باقی رہتا ہے. جب تک اس کا جادو کا توڑ نہ کیا جائے تب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. جادو کی اثر پذیری کی مدت کا انحصار اس مادہ کی بقا کی مدت پر ہوتا ہے جس پر یہ جادو لکھا جاتا ہے. چنانچہ اگر یہ جادو کسی ورق پر, کپڑے کے ٹکڑے پر, یا آدمی کی تصویر پر لکھا جاتا ہے تو جب تک یہ ورق, کپڑا یا تصویر تلف نہیں ہو جاتی یا چل نہیں جاتی, جادو کا اثر باقی رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لانتی جادوگر اپنا جادو موٹے پیتل کے ڈبا میں رکھتے ہیں اور اس کو پگھلے ہوئے سیسے سے بند کرتے ہیں تاکہ جادو والا مادہ تلف ہونے سے محفوظ رہے. مصر کے قدیم فرعون لوگوں میں سب سے زیادہ جادو جاننے والے اور اس کے فنون سے سب سے زیادہ باخبر تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے جادو کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک عظیم جادو تھا. قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسیٰ نے کہا پھینکو, انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور انہیں ہیبت زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. سورہ الاعراف آیت نمبر 116. تاریخ کے مطالعہ اور اثار کی تحقیق سے جو چیز عیاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مصر کے یہ فرعون جادو کے استعمال میں تمام لوگوں سے بڑھ کر مہارت رکھنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی جادوگروں کے قصہ کے تعلق سے قرآن کریم میں جتنی آیات وارد ہوئی ہیں ان کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اس قوم کے ہاں اپنے ان بادشاہوں کی عبادت کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں پایا جاتا تھا. ان بادشاہوں نے قوم کو اپنی عبادت کی دعوت دے رکھی تھی. فرعون ہی بزم خود ان سب کا رب اعلیٰ اور معبود تھا. اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے فقال انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. سورہ النازعات آیت نمبر 24. فرمانے باری تعالیٰ ہے وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون کہنے لگا اے درباریوں, میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. سورہ قصص آیت نمبر 38. چنانچہ اس دور کے جادوگروں نے اپنے جادو کے تمام اعلیٰ فنون اپنے بادشاہوں کے لیے وقف کر دیے تھے. وہ ان فرعونوں کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی ان بادشاہوں کی خدمت میں لگے رہے. یہی وجہ ہے کہ بادشاہ لوگ فن جادوگری میں مہارت تامہ رکھنے والوں کو اپنا مقرب خاص بناتے اور ان کو بڑے عطیات سے نوازتے تھے. ملک رامیسیس سالس 1165 تا 1197 قبل مسیح نے اپنے دور کے سب سے بڑے کاہن کو 88786 قیدی عطا کیے اور اسے اس بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ان کو بیچ ڈالے اور چاہے تو ان کو قتل کر دے. کوئی اس پر محاسب یا نگران نہیں تھا. مزید برآں اس نے کاہن کو 32 ٹن سونا بھی عطا کیا. باحوالہ لعنت الفرعون انیس منصور صفحہ نمبر 56. 11ویں صدی قبل مسیح میں عمون معبود کے کہانوں نے 2400 قطعات زری زمین, 83 بڑی کشتیاں, 40 بندرگاہیں اور 500,000 بھیڑ بکریاں بطور عطیہ حاصل کی. حوالہ سابق. ان جادوگروں اور بادشاہوں کے درمیان نہایت قریبی تعلقات قائم تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اسی نوعیت کا معجزہ دے کر بھیجا گیا. جس قسم کے فنون میں یہ لوگ ید تولہ رکھنے والے تھے, ان کا موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنا, پھر موجزہ الہی کے بالمقابل شکست فاش سے دوچار ہونا قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے. فرعون مصر اور ملوک مصر چونکہ دوبارہ زندہ ہونے اور ایک ہمیشگی والی زندگی میں داخل ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی سلطنت, خزائن اور حشم و خدم دوبارہ پا لیں گے. اس لیے انہوں نے جادوگروں کو حکم دیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو حنوط کرنے میں, ان کی حفاظت کے انتظام میں اور ان کے مقبروں اور خزانوں کی حفاظت کے لیے اپنے فنون جادوگری کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ دنیا کے تھپیڑوں سے ایک طویل مدت تک محفوظ رہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنا جادو مضبوط چٹانوں پر کندہ کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون مصر کی قبروں میں موجود آثار و نقوش کے درمیان جادوئی طلسمات شامل کیے گئے ہیں تاکہ مقبرے یا خزانے کی حفاظت ہوتی رہے۔ ان جادوگروں کا جادوئی طلسم نقش کرنے کے لیے مضبوط اور اعلیٰ قسم کا لوہا استعمال کرنا بھی اسی غرض کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شاہی زیورات اور جواہرات کے خزانے کے بیچوں بیچ آپ کو لوہے کا ایک ٹکڑا تعویذ کی شکل میں نظر آئے گا، یا پھر یہ تعویذ آپ کو تابوت میں بندلاش کی گردن میں پڑا ہوا ملے گا۔ مصر کے ایک بادشاہ ٹوٹ انخامون کی لاش جب کھولی گئی تو اس کے ارد گرد 143 ٹکڑے قیمتی جواہرات کے پائے گئے، اور جس چیز نے سکالرز کو حیران کر دیا وہ یہ تھی کہ ان قیمتی جواہرات کے درمیان عجیب و غریب شکل کا لوہے کا ایک ٹکڑا تھا جس پر فرعونی نقوش منقش تھے۔ جب ان اشیاء کی توضیح کے لیے مردوں کی کتاب کھولی گئی تو اس میں یہ وارننگ درج تھی، ہر وہ ہاتھ جو آپ کی طرف بڑھے گا کٹ جائے گا، جو ناک آپ کو سونگے گی گر پڑے گی، اور جو آنکھ آپ کی طرف دیکھے گی بے نور ہو جائے گی۔ اے بادشاہ سلامت، آپ بڑے اطمینان اور سکون سے اٹھیں گے۔ اس طریقہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کا نام فرعونہ کی لعنت رکھ دیا گیا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ بعض جنات کو بہت طاقتور جادو کے ذریعے مسخر کر کے ان لاشوں اور خزانوں پر مامور کر دیا گیا ہے، اور یہ جنات جو نسل در نسل اپنے آبا و اجداد کے وقت سے اس خدمت پر مامور چلے آتے ہیں، ہر اس شخص کو ایسا پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں جو ان اشیاء کے قریب آتا ہے۔ جتنے لوگ بھی فرعونہ کی قبروں کی کھدائی کے دوران مصائب کا شکار ہوتے ہیں، ان کی حالت بیان کرنے کے لیے علماء طب نے جو بے ہوشی، وسواس اور شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ تمام حالتیں دراصل جن کے انسان کو چھونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ فصل سوم، نظر بد اور حسد، ان سے بچاؤ کے طریقے اور علاج۔ نظر کیا ہے؟ نظر بد لگ جانے کے کتاب و سنت سے دلائل۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے وجود کے دلائل۔ دین اسلام کی روشنی میں حسد کا علاج۔ نظر بد اور حسد کے علاج کے لیے لوگوں میں رائج ناجائز طریقے اور بدعات۔ فصل سوم، نظر بد اور حسد، بچاؤ اور علاج۔ نظر بد، نظر بد کی حقیقت لغوی طور پر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا فعل ماضی آن ہے، مصدر آئینن ہے، فاعل آئین اور مفعول معین اور معیون ہے، بحوالہ لسان العرب ابن المنظور۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرب کہتے ہیں ان ترجلا یعنی اسب تغو بعینی کا، معنی ہے تم نے فلاں شخص کو اپنی آنکھ سے نظر لگائی۔ جس شخص کو نظر لگے گی اس کو معین یا معیون کہا جائے گا، جبکہ نظر لگانے والے شخص کو آئین، میان اور عیون کہا جائے گا۔ فتح الباری ابن حجر۔ نظر بد کے لیے بعض اوقات نفس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عرب کہتے ہیں اصابت فلانا نفس ای عین، معنی ہے فلاں شخص کو نفس یعنی نظر بد لگ گئی۔ نظر لگانے والے کو اسی لیے النافس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی نظر بد کے لیے النظرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نظر بد کی اصل یہ ہے کہ نظر لگانے والے کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پھر اس کے نفس کی ایک خبیث کیفیت اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر نفس اپنے اس زہر کو نافذ کرنے کے لیے اس شخص کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ باحوالہ زاد المواد ابن القیم۔ ابن منظور کہتے ہیں، کہا جاتا ہے اصابت فلانا عین، فلاں شخص کو نظر لگ گئی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی طرف کوئی دشمن یا حاسد دیکھتا ہے، چنانچہ دیکھنے والے کی نظر اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور یہ شخص نظر کے باعث مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ باحوالہ لسان العرب۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو اچھی سمجھ کر اس کی طرف ایسی نظر اٹھائے جس میں خبث طبیعت کے باعث حسد بھی شامل ہو تو ایسی نظر سے نقصان پہنچتا ہے۔ باحوالہ فتح الباری ابن حجر۔ کتاب و سنت سے نظر بد کے وجود پر دلائل۔ اولاً قرآن کریم سے چند دلائل۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا. میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال تو نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. سورہ یوسف آیت نمبر 67. جمہور مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی خوبصورت اور ڈیل ڈول والے تھے، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ سب کو ایک جگہ دیکھ کر لوگ کہیں ان کو نظر بد نہ لگا دیں، بس ثابت ہوا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے. باحوالہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، الوسی، سیوتی اور تفسیر رازی وغیرہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. قریب ہے کہ کفار اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. سورہ القلم آیت نمبر 51-52. ابن عباس، مجاہد اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کا معنی ہے وہ آپ کو نظر لگا دیں. پھر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اللہ کے امر کے ساتھ اس کا اثر ہونا برحق ہے. بحوالہ ابن کثیر، جلد 4، صفحہ نمبر 408. ثانیاً، سنت نبوی سے دلائل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے، نیز آپ نے بدن گدوانے سے منع فرمایا. باحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5740. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد برحق ہے. باحوالہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3508. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہوتی. جب تم سے نظر لگانے والے سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو انکار نہ کرو، اور پانی مریض کے سر کی پچھلی جانب سے اس کی پشت پر انڈیلا جائے. باحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2188. امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، اس حدیث میں تقدیر کا اثبات ہے اور یہ کہ نظر بد کا لگ جانا صحیح ہے، اور یہ کہ ایسی نظر بہت طاقتور ہوتی ہے، اور یہ کہ نظر سے نقصان یا کوئی بھی خیر و شر اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی واقعہ ہوتا ہے. باحوالہ صحیح مسلم، بشرح نووی، حدیث نمبر 2188. سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور کرو، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر ہوتی. باحوالہ سنن الترمذی، حدیث نمبر 2059. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر آدمی کو اللہ کی اجازت سے اس طرح لگتی ہے کہ وہ اگر ایک بلند پہاڑ پر ہو تو نظر لگتے ہی وہ پہاڑ سے گر پڑتا ہے. باحوالہ مسند احمد، نیز بزار نے اسے اپنی مسند میں 3972 پر روایت کیا ہے، اور حیزمی نے مجمع الزوائد میں کہا، احمد کے رجال صحیح کے رجال ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے، یہ پہاڑ پر چڑھے ہوئے آدمی کو نیچے گرا دیتی ہے. مسند احمد، معجم طبرانی، حدیث نمبر 12883، اور مستدرک حاکم، جلد 4، حدیث نمبر 215. شیخ البانی نے حسن کہا ہے، دونوں حدیثوں کا معنی یہ ہے کہ نظر بد آدمی سے یوں چمٹ جاتی ہے کہ اسے اللہ کی قدرت اور اجازت سے بلند پہاڑ سے بھی گرا دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوہے محفوظ، اس کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے مرنے والوں کے بعد سب سے بڑی تعداد نظر بد سے مرنے والوں کی ہوگی۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بزار نے مسند میں روایت کیا ہے۔ شیخ البانی نے کہا، حدیث حسن ہے، صحیح الجامعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 1250۔ ابو امامہ اپنے والد سہل بن حنیف کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میرے والد سہل بن حنیف مدینہ کی ایک وادی خرار کے مقام پر ایک مرتبہ غسل کیا۔ انہوں نے جب اپنا جبہ اتارا اور نہانے لگے تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سہل بن حنیف گورے چٹے اور خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ عامر نے کہا، میں نے اس جیسا خوبصورت بدن آج سہل کا دیکھا ہے ویسا تو کسی نئی نویلی دلہن کا بھی نہیں ہوتا۔ یکایک سہل کو تیز بخار نے آ لیا اور وہ سخت علیل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری طور پر ان کی بیماری کی خبر دی گئی کہ سہل تو سر اٹھانے سے بھی عاجز ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ کسی پر نظر کا شک کرتے ہو؟ کہنے لگے، ہاں۔ عامر بن ربیع پر آپ نے عامر کو بلایا، اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تمہیں ان کا بدن جب اچھا لگا تھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ آپ نے عامر سے فرمایا، غسل کرو۔ چنانچہ عامر نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں، کوہنیوں تک، دھونے دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے کنارے اور اپنے آزار کے اندرونی حصے کو جو بدن سے لگتا ہے ایک بڑے برتن میں دھویا اور پھر اس پانی کو سہل کے سر کی پچھلی جانب سے اس پر گرایا تو فوراً ہی سہل ٹھیک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3509، سنن نسائی کبریٰ حدیث نمبر 7616، مسند احمد جلد 3 حدیث نمبر 487، یہ حدیث صحیح ہے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اوپر جو دلائل کتاب و سنت سے ذکر کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور اس سے نقصان پہنچنا ثابت ہے۔ نیز مشاہدہ بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور یہ کہ نظر آدمی سے چمٹ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے، اور یہ کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی کو دبوچ لیتی ہے تو بعض اوقات اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے اور وہ رات قبر میں گزارتا ہے۔ یہ نظر اگر اونٹ کو لگتی ہے تو وہ بھی گر پڑتا ہے۔ اس کا مالک اسے جلدی جلدی ذبح کرتا ہے اور ہانڈی میں اس کا گوشت پکاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اس کی نقصان دہ تاثیر بھی برحق ہے، یہ آدمی یا جانور کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ نظر کا اثر کسی شخص کے بدن یا جان پر ہوتا ہے جسے کسی نظر لگانے والے نے تحسین کی نظر سے دیکھا ہو، کبھی اس کا اثر دیکھنے والے کی زیر ملکیت چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ علماء امت امام مالک، شافعی اور احمد وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ نظر اور حسد میں فرق، حاسد عین سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے سورہ فلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ حاسد ایک بغض رکھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے حسد کے ساتھ کراہت و نفرت بھی شامل رہتی ہے اور وہ محسود کی نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا رکھتا ہے، جبکہ عین صرف ایک چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے نظر کبھی کسی نیک شخص یا نیک خاتون کی طرف سے بھی لگ سکتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہی مال اولاد یا گھر والوں کو نظر لگا دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ البتہ ایک معاملہ میں نظر اور حسد باہم مشترک ہیں کہ دونوں کا اثر مایون اور محسود پر نقصان اور تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حسد، حسد کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر اس کے خلاف دل میں بغض رکھنے اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کا نام ہے۔ یعنی حسد اور حاقد شخص کسی کے پاس اللہ کی نعمت دے کر برداشت نہیں کر پاتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے چاہے یہ نعمت اسے ملے یا نہ ملے۔ عرب کہتے ہیں حسدا یا حسدہ حسدن، یعنی حسد نے اللہ کی نعمت کو کسی شخص کے پاس ناپسند کیا اور اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کی۔ کبھی حاسد اپنی طور پر یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ نعمت محسود کے پاس نہ رہے۔ حسد کے وجود پر کتاب و سنت سے دلائل۔ اولاً قرآن مجید سے دلائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردنکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے مرتد کر کے کافر بنا دیں، گو کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر وہ خواہش رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 109۔ اور فرمان الٰہی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً۔ پھر کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم کر دیا ہے، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ سورہ النساء آیت نمبر 54۔ نیز ارشاد باری ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الفلق آیت نمبر 5۔ ثانیاً حسد کے وجود پر سنت نبوی سے دلائل۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت زبیر بن العوام سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں بھی وہ بیماری سرایت کر چکی جو پہلی امتوں میں تھی، حسد، بغض اور باہمی دشمنی۔ یہ چیز مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایماندار نہ ہو جاؤ، اور تب تک ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط کر دے؟ آپس میں اسلام پھیلایا کرو۔ باحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2628۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیش پسندی، قبول حق سے تکبر و تجبر، مال جمع کرنے کی حوث، حصول دنیا میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش، باہمی بغض و عداوت اور حسد، یہاں تک کہ امت میں سرکشی پیدا ہو جائے گی، پھر قتل و غارت گری ہوگی۔ باحوالہ مستدرک للحاکم۔ نیز دیکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 480۔ حاسد کی علامات کا بیان تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ جہاں تک نظر کا معاملہ ہے تو یہ سب لوگوں کو شامل ہے، حتیٰ کہ نیک لوگوں کی نظر بھی بسا اوقات سہون لگ جاتی ہے، لیکن حسد کا معاملہ بعض متعین علامات والے لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ حسد میں کچھ ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے وہ صاف طور پر پہچانا جاتا ہے۔ دیکھنے کا انداز، ایک معنی خیز مسکراہٹ، چہرے کے تاثرات، اندازے گفتگو، یہ سب چیزیں انسان کی اندرونی کیفیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ انسان جو کچھ اپنے قلب و ضمیر میں چھپا کر رکھتا ہے، وہ بہرحال اس کے چہرے کے احوال، اس کی لغزشوں، اس کی مشکوک نگاہوں، خاص قسم کی مسکراہٹوں، اس کے جملہ حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ عزوجل کی حکمتوں اور عجائبات قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے چہرے کو آئینہ بنا دیا ہے، جس میں اس کے نفس کے خفیہ جذبات، اس کے دلی احساسات اور دل کی گہرائی میں پائے جانے والے خیالات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بیمار شخص کے مرض کے اثرات اس کے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں، ایک غمزدہ دل گرفتہ شخص کا حزن و کرب بھی اس کے چہرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تندرست و سلامت شخص کی صحت مندی کا اثر بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک خوش و خرم شخص کی خوشی، مسرت اور بے فکری اس کے چہرے کی سلوٹوں، اس کے دیکھنے کے انداز اور اسلوب گفتگو سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایک صادق الایمان مومن صادق الاخلاص مخلص رحمان سے ڈرنے والے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے شخص کے چہرے پر اس کے ایمان اخلاص اور نیکی کے اثرات سے بشاشت اور روشنی، اس کی طبیعت میں تواضع اور نرمی اور اس کی گفتگو میں ادب اور عز و شرف واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ عکس بالعموم صحیح ہوتا ہے۔ ایک فاسق و فاجر شخص کے فسق و فجور کا اثر اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے، اس کی گفتگو پر بھی اس کی بدی کا اثر واضح ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ظاہری شکل و صورت نیکوکار لوگوں جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ حاسد کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ وہ لوگوں کو حاصل ہونے والی بھلائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ لوگوں سے نعمتوں کے زائل ہونے کی تمنا کرتا ہے، چنانچہ وہ دل کی بیماریوں کا مریض اور ناقص ایمان والا ہے۔ وہ خبث باطن چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی جس قدر بھی کوشش کر لے، وہ اس کو چھپانے میں ناکام رہتا ہے اور جلد ہی اس کی بد باطنی اور اس کا اندرونی حسد ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تو پھر حاسد کی علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، حاسد شخص ہمیشہ اللہ کی تقدیر سے نالا اور برہم رہتا ہے۔ نمبر دو، حاسد شخص اگر پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے تب بھی شکوہ ہی کرتا رہتا ہے اور اللہ بچائے اللہ کا شکر کم ہی ادا کرتا ہے۔ نمبر تین، حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں مجالس میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ نمبر چار، محسود کی خوبیوں اور اچھائیوں کو چھپاتا ہے، ان کے بارے میں جان بوجھ کر انجان بنا رہتا ہے اور لوگوں میں انہیں معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ نمبر پانچ، حاسد زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا، وہ محسود کے کلام کا جواب تو ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں دیتا ہے لیکن اس کے دل کا بھرپور کینہ اور بغض اس کی نظروں سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر چھ، حاسد محسود پر ہر وقت بادلیل یا بے دلیل واضح طور پر رسوا کن تنقید کرتا رہتا ہے۔ نمبر سات، حاسد ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس میں محسود کو جانی یا مالی نقصان سے دو چار کیا جا سکتا ہو۔ نمبر آٹھ، آخری بات یہ ہے کہ حاسد کا خون ہر وقت کھولتا رہتا ہے، وہ ایک پریشان طبیعت شخص ہوتا ہے، ذلت اور بدحالی ہر وقت اس کے چہرے پر چھائی رہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حسد کا علاج۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے جس کے نتائج سخت نقصان دہ ہیں۔ یہ نتائج بالخصوص معاشرتی تعلقات کے انقطاع اور انسانی معاملات کے بگاڑ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ یہ خرابی جہالت اور پسماندگی کے ادنا ترین درجے تک جا پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین حنیف نے اس خطرناک بیماری کے خلاف بہت ٹھوس موقف اختیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دوسرے سے حسد، قطع تعلقی، بغض و نفرت اور باہمی دشمنی نہ رکھو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ حاجات پوری کرنے کے لیے نعمت کو چھپا کر مدد طلب کرو، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ باحوالہ حدیث کا پہلا حصہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2559 میں ہے اور دوسرے حصے کو ابن ابی دنیا اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دیکھیں مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 195۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صاف دل اور پرسکون رہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ کسی شخص کے ہاں پائی جانے والی نعمت کو پا لینے کی تمنا کرے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے اس نعمت کا زوال نہ چاہے اور نہ ہی اس شخص کے پاس اس نعمت کی موجودگی اور دعام کو ناپسند کرے۔ چونکہ حسد دل کی بیماریوں میں بڑی خطرناک بیماری ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج نفع بخش علم کے ذریعے ہی ممکن ہے، حسد کی بیماری کے علاج کے لیے نافع علم یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ حسد آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں تو نقصان دہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کا اور اللہ کے غضب کا سبب بھی ہے۔ حسد کا ترک کر دینا دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی اس پہاڑی راستے سے ایک اجنبی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نمودار ہوا جس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اس نے اپنے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے اور آ کر حاضرین کو سلام کیا۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، چنانچہ پھر وہی شخص نمودار ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنتی شخص کے پیچھے پیچھے چل دیے، حتیٰ کہ اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا، محترم، میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے 3 روز تک اپنے والد کے گھر میں داخل نہ ہونے کی قسم کھا لی ہے، اگر آپ مجھے 3 روز تک اپنے ہاں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ عبداللہ ان کے پاس 3 روز قیام پذیر رہے، مگر انہوں نے اپنے میزبان میں کوئی زیادہ شبیداری وغیرہ تو نہیں دیکھی، البتہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور روزمرہ کی گفتگو میں بھی سوائے بھلائی کے کچھ بات نہ کرتے۔ عبداللہ کہتے ہیں، قریب تھا کہ میں ان کے اعمال صالحہ کو معمولی نوعیت کے اعمال خیال کر لیتا۔ جب 3 روز گزر گئے تو میں نے ان سے عرض کیا، اللہ کے بندے، میرے اور والد صاحب کے درمیان جھگڑا وغیرہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بارے میں اس طرح فرماتے ہوئے سنا تو میرے دل میں آپ کے حالات جاننے کا شوق پیدا ہوا، لیکن میں نے آپ کو کوئی زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا، تو آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری کا اصل سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، بھائی، میرے معمولات زندگی تو وہی ہیں جو آپ نے ملاحظہ کر لیے۔ جب میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلا لیا اور یوں گویا ہوئے، آپ نے میری نیکی اور عبادت جو کچھ دیکھی ہے اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ فراڈ کی جگہ نہیں ہے اور کسی بھی مسلمان کو اللہ نے جو کچھ خیر و بھلائی عطا کر رکھی ہے اس پر میں اپنے دل میں کوئی حسد اور کدورت محسوس نہیں کرتا۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ حسد کی صفت ذمیمہ کو چھوڑ دینا بہت عظیم الشان عمل ہے اور اللہ عزوجل کے پاس ایسے شخص کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔